الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تقریب، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس سیرت کے عنوان سے یہ درس جو ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، رمضان المبارک اور اس کے درمیان چند تبلیغی مصروفیات کی بنا پر یہ درس موقوف رہا. آج سے الحمدللہ دوبارہ جہاں سے سلسلہ رکا تھا وہیں سبق اور درس کو دوبارہ شروع کیا جاتا ہے، اور اسی تسلسل کو، اور جس طرح کہ آپ میں سے کئی افراد جو پابندی کے ساتھ اس درس میں موجود رہتے ہیں، انہیں علم ہے کہ تسلسل کے ساتھ یہ درس جو تقریباً سن 10 ہجری تک کے واقعات اور اس میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حج، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لوٹ کر آنا اور مقام غدیر خم پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملات کا تصفیہ کرانا، اور اس کے بعد ذی الحجہ کی 25 تاریخ کو سن 10 ہجری کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود باقاعدہ مدینہ منورہ کے اندر ہو جانا. یہاں تک کے معاملات ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس سیرت میں پیش کیے تھے، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں تک کے واقعات کو تقریباً تفصیلاً لیا گیا ہے، اور ہر مارکے، ہر غزوے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سال میں جو شب و روز گزر رہے ہیں اس میں اگر مبالغہ نہ ہو تو ہر مہینے کے یا ہر ہفتے کے کسی نہ کسی واقعے کو ضرور شامل کیا گیا ہے. یعنی اس تسلسل کے ساتھ الحمدللہ یہ درس سیرت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس کا دورانیہ کئی سالوں پر محیط ہے. اب یہ بالکل قریبی واقعات ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے کے حوالے سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال شریف کا وقت اور وفات ظاہری کا وقت بالکل قریب ہے، اور اس وقت ہونے والے اہم واقعات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اہم نصیحتیں اور جملہ نصائح جو حضور اب صحابہ کرام علی مرضوان کو مرحمت فرما رہے ہیں. 25 ذی الحجہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر حج سے اپنے صحابہ کے ساتھ مکمل فراغت کرنے کے بعد مقام خم، جو مدینہ شریف کی طرف آتے ہوئے اور مکہ سے نکلتے ہوئے ایک جگہ ہے، جہاں پر حضور نے تمام صحابہ کو رخصت کیا، جہاں سے آئے ہوئے صحابہ، کیونکہ تقریباً صحابہ کرام اس میں موجود تھے، اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 100,000 سے زیادہ میدان عرفات کے اندر حضرات صحابہ اکرام کا مجمع غفیر تھا. اور اب وہ حضور سے رخصتی چاہتے تھے، سرکار سے ملاقات چاہتے تھے اپنے معاملات اور احوال کے حوالے سے، تو سرکار ان کو مکہ مکرمہ سے لے کر نکلے اور غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی مشہور حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہ خطبہ حضور نے غدیر خم پر دیا. اور وہاں پر اہل سنہ پر جو بنیادی اعتراض اہل تشیع کی جانب سے ہوتا ہے، اس کا تفصیلی درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. تقریباً 6 درسوں میں ہم نے مسئلہ خلافت کو آپ کے سامنے پیش کیا، جو نیٹ پر موجود ہے. اور خلافت کی شرعی حیثیت، خلافت بلا فصل کا کیا تصور ہے، اور اس خطبے کی کیا اہمیت ہے، اس سے کیا مقصد ظاہر ہوتا ہے، حضور نے یہ خطبہ کیوں دیا تھا، اس سے کیا مسائل مترشح ہوتے ہیں، کیا معاملہ ظاہر ہوتا ہے. تقریباً 6 سے 8 درسوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک معرکۃ الآرا، مسئلہ خلافت، اس کی مکمل وضاحت اور وہاں سے آنے والے تقریباً جواب اعتراضات کا. الحمدللہ سیدنا غوث اعظم نے جو جواب دیا، سیدنا داتا علی حجویری نے جو جواب دیا، حضرت قیوم زمانی مجدد الفسانی نے جو اہل سنت کا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا، اور بالخصوص بر صغیر کے ایک ممتاز حسنی شخصیت امام اہل سنت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پھر تمام اہل سنت کی جانب سے ترجمانی کی، اس کا ایک مکمل خلاصہ ہم نے 6 سے 8 درسوں میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا. جو ذوق رکھتے ہیں مسئلہ خلافت کو سمجھنے کی اور اہل سنت کے موقف کو جاننے کی، اور فریق مخالف کی جانب سے بقول ان کے بڑے مضبوط اعتراض ہیں ان کے، اس کی کیا حیثیت ہے، کتنی مضبوطی اس کے اندر ہے، جو ذوق رکھتا ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ پر جا کر سابقہ بیانات کو دیکھ لے. تقریباً 6 سے 8 درسوں کے اندر ہم نے مقام غدیر خم کے مقام پر جو یہ مسئلہ ہے اس کو وہاں پر کلیئر کیا ہے، جو اسلاف نے، اہل سنت کے اکابر نے جو لکھا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے وہاں پر ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد کیونکہ وہ بڑا ضروری مسئلہ تھا، اس لیے ہم نے اس کو 6 سے 8 درسوں پر تفصیلی طور پر رکھا ہے. اور اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، اور 25 ذی الحجہ ہے. اسی اثنا میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو حضور نے حکم دیا، اور اکابر صحابہ جس میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، جلل قدر صحابہ کو ان کا نائب بنایا، اور حضرت زید بن حارثہ کو ان کے اوپر حاکم بنایا، اور لشکر جرار کا آپ کو جرنیل بنایا، اور مکمل طور پر ان کو تیاری کا حکم دیا کہ تم تیاری کرو، اور عنقریب مملکت روم کے اس حصے کو تخت و تاج کرنا ہے اور تخت و تاراج کرنا ہے، اور اس کو نیست و نابود کرنا ہے کہ جہاں پر تیرے والد زید بن حارثہ کو رومیوں نے شہید کیا تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں زید کہ اب میں یہ چاہتا ہوں اسامہ کہ اب تو کھڑا ہو اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، اور پھر جو رومیوں کے اندر ایک گھمنڈ آ چکا ہے کہ ہم نے شاید غزوہ موتا کے اندر مسلمانوں کو پسپا کر دیا ہے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اور مسلمانوں کو ایک سامنے نئی روش پیش کرنے کے لیے، اسامہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم لشکر جرار کو تیار کرو. اور یہ اکابر صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ یہ خود شامل ہو کر حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی کے اندر غزوہ موتا اور مقام بلقاء کی جگہ پر جائیں، اور وہاں پر رومیوں کے ساتھ جو جہاد ہونا ہے وہ کریں. ماہ سفر، ماہ محرم اور ماہ سفر حضور نے مدینے میں گزارے. ذی الحجہ ہو گیا اور محرم شروع ہو گیا، ذی الحجہ ختم ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا، حضور نے وہ پورا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گزارا، اور اب سفر کا مہینہ شروع ہو گیا. اس سفر کے مہینے میں کئی بنیادی واقعات نظریات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، بالخصوص سیرت کی کتابوں میں. بعض لوگ اس بات کے ضرور دل دادہ ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کی جائے، تو میں یہ کہتا ہوں سیرت بیان کی جائے، سیرت میں چوری نہ کی جائے، بلکہ جو بنیادی واقعات جو حضور نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو اجاگر کیا ہے، تو وہ تو سیرت کا سب سے بڑا باب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک سب سے واضح اور درخشاں باب ہے. اس کو تقریباً مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا، جس میں پہلی بات جو اس میں یہ ہے کہ ماہ سفر کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو لے کر، جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، حضرت عقبہ بن عامر نے کہا کہ میں نے یہی حضور کا آخری خطبہ سنا، اور وہ سنا بھی میں نے خطبہ کہ جب سرکار سید الشہداء کے مزار پر تشریف لے گئے. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, بالکل اواخر کے اندر یہ بات موجود ہے, جس کو چھپایا جاتا ہے لیکن اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے سیرت بیان کرنے کا, تو ہم اس میں اس کو ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے. حضرت عقبہ بن عامر ایک بڑے ذمہ دار صحابی ہیں, صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد حضور کو پھر کوئی منبر پر خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اب آپ بتائیے کتنا اہم خطبہ وہ ہوگا جس کو صحابی جو ہے وہ حضور کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ کہہ رہا ہے, اور اس کو اگر ہم چھپا لیں اور صرف حجت الوداع کے خطبے کو سر پر لیے پھریں, تو یقیناً حجت الوداع کا خطبہ ہمارے لیے منارہ نور ہے اور ہمارے لیے معیار حق ہے. لیکن حضور کا ایک خطبہ ہی نہیں, بلکہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت سے بظاہر رخصت ہو رہے ہیں, تو ان تمام چیزوں کا جو خلاصہ حضور ذکر فرما رہے ہیں, اس خطبے کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منبر پر یہ آخری خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب احد جو ہیں ان کی زیارات کے لیے سرکار تشریف لے گئے. سرکار خود وہاں تشریف لے گئے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایسے خطاب کیا جیسے کوئی زندہ آدمی سامنے موجود اور اسے خطاب کیا جاتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے لوٹ کر مسجد نبوی تشریف لائے اور منبر پر جلوہ وغیرہ ہوئے. یہ خطبہ میں نے گزشتہ 10 میں بھی ذکر کیا تھا, لیکن آگے کی خطبے کے تسلسل کے لیے اس بات کو ذکر کر رہا ہوں. سرکار منبر پر آ گئے اور منبر پر جلوہ گر ہو کر وہی خطبہ جو حضرت عقبہ بن عامر کہہ رہے ہیں بخاری شریف میں, کہ یہ میں نے حضور کو سب سے آخری خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ آخری خطبہ میں نے حضور کا سنا, اس کے بعد حضور نے پھر منبر پر کوئی خطبہ عنایت نہیں فرمایا. تو فرمایا یہ آخری خطبہ یہ تھا کہ جس کو حضور نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا, اور صحابہ اکرام کی بے چینی اور ان کی بے قراری, اور حضور اس کو جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو آگے کس بہت بڑے حادثے کا ان کو سامنا کرنا ہے اور بہت بڑے واقعے کا سامنا کرنا ہے, اس کے لیے حضور ان کے دل کو جما رہے ہیں. اور جماعت ارشا فرمایا کہ ان بعیدیکم فرتن و انی فرتن لکم, میں یہاں پر بھی اور بروز قیامت بھی تمہارا پیش رو ہوں, میرا اور تمہارا رشتہ کوئی ختم نہیں ہو جائے گا. وانا علیکم شہید, اور میں تمہارے ہر عمل پر تمہارا میں گواہ ہوں, اور میں تمہاری گواہی دوں گا تمہارے اس عمل پر. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ, اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو کہ میری تمہاری ملاقات, وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ, میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہونے والی ہے. اب یہ حضور رخصتی کا خطبہ مرحمت فرما رہے ہیں, اور صحابہ کرام علی مردوان کی دل جمی کے لیے باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا پیش رو ہوں, تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا, اور میں تمہارے ہر عمل پر گواہ ہوں, تم سے غافل نہیں ہوں. تو تم یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اگر میں اپنی لحد مبارک میں چلا جاؤں یا اپنی مزار مقدس میں چلا جاؤں تو تمہارا میرا رشتہ ختم ہو جائے اور تم غمگین ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. وانا شہید علیکم, میں تمہارے ہر عمل پر گواہ ہوں, اور یہ نہیں کہ میں تمہیں بھلا دوں گا اور تم مجھے بھول جاؤ گے, اور کسی کو کسی کی عاقبت کی خبر نہیں ہوگی. نہیں, یہ تو منافقین خارجی اور ان بدبختوں کا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ دے رہے ہیں امت کو وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ, میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور میدان محشر میں براہ راست حوض کوثر کی جگہ پر میری اور تمہاری بنفس نفیس ملاقات ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, فرمایا بنفس نفیس میری تمہاری ملاقات ہوگی, اور یہ حوض بھی میری نظر سے غافل نہیں ہے اور نہ اوہجن نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى مِن مَقَامِ هَذَا, میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ, اور اسی جگہ پر اللہ نے میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی. وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, اور مجھے اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت شرک کرے گی, میری امت شرک کرے گی, مجھے اس بات کا بھی خوف نہیں. وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا, ہاں اس بات سے تم سے ڈرتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کی محبت تم اپنے دلوں میں بہت بساؤ گے اور رچا بسا لو گے, اس سے مجھے خوف ہے, شرک کا مجھے خوف نہیں ہے. انتنافسوا فیہا, اور تم اس میں غرق ہو جاؤ گے. وتہلکوا کما ہلک من کان قبلکم, اور اس طرح تم اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں ہلاکت میں ڈالو گے جس طرح تم سے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا تھا. اور یہ خطبہ حضور نے یہ بھی دیا کہ جوتے رکھے ہوئے تھے, حضور نے فرمایا دیکھو یہ دونوں جوتیاں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برابر رکھی ہوئی ہیں. صحابہ نے کہا ہاں. فرمایا تم بھی بنی اسرائیل کی طرح ایسے ہو, جو اس نے کیا وہ تم کرو گے, وہ تم میں ہوگا. یہاں تک کہ اگر ان میں کسی نے معاذ اللہ اپنی ماں سے زنا کیا ہے, یدی سے پاک, اگر اس ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تو تم میں سے بھی کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا معاذ اللہ. تو اب یہ دونوں روایتیں میں نے کیوں پیش کی ہے, اس لیے پیش کیا ہے کہ بابی یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو صحابہ سے حضور نے کہا تھا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے, تو یہ تو ساری امت کے لیے تھوڑی کہا تھا. تو میں نے کہا یہ بھی تو حضور نے صحابہ کو ہی کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل جیسے ہی کام کرو گے, کیونکہ صحابہ کو یہ صحابہ مخاطب ہے یہاں پر. اور حضور نے اشارہ فرمایا کہ جہاں پر میں تم سے شرک کا خوف نہیں رکھتا وہیں پر میں تمہیں دنیا میں مبتلا ہونے کا خوف رکھتا ہوں. تو اگر جس طرح شرک کا نہ ہونا صحابہ سے خطاب تھا تو اسی طرح دنیا میں مبتلا ہونا بھی پھر کیا صحابہ سے خطاب ہے؟ تو اس حدیث سے تو لازم آیا شیعوں کا اعتراض ثابت ہو گیا کہ صحابہ دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے, اور حضور نے پہلے اشارہ فرما دیا تھا. تو جس طرح دنیا کی محبت میں پڑنا یہ آنے والی امت سے متعلق ہے, اسی طرح شرک میں نہ پڑنا یہ بھی آنے والی امت سے متعلق ہے. اور یہ جوتوں کی جو مثال حضور نے دی ہے اور ارشاد فرمایا, اور یہ دیکھیں یہ لیکن یہاں پر حضور نے ذکر فرمایا, اور عربی گرامر کے اندر یہ خاص طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے اہل عرب کا کہ جب وہ کوئی جملہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بات ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر کسی ان کے کسی بات کے اندر وہم پیدا ہو جائے, ابہام پیدا ہو جائے, شک پیدا ہو جائے, تو فوراً وہ اپنے اس شک کو کہ کہیں سمجھنے والا کوئی غلط بات نہ سمجھ لے, اس طرح ہم کہتے ہیں نا میں جو کہہ رہا تھا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو یہ آپ اردو میں بھی لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مخاطب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ گڑبڑ نہ سمجھ لے کچھ, تو لیکن کہہ کر آپ اس کی فوراً وضاحت کرتے ہیں آگے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سابقہ کلام سے وہم کو ختم کرنے کے لیے اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا, کوئی بات کرتے کرتے آپ کہتے ہیں لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, تو لیکن کے ذریعے پچھلے جملے کی پچھلے کلام کے وہم کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہی کلام حضور نے یہاں پر فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان تشرکوا بعدی ولکن اخشى علیکم الدنیا, مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل پارسا ہو جاؤ گے, لیکن اس بات کا خوف مجھے ضرور ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی دنیا کی محبت میں تم مبتلا ہو جاؤ گے لیکن شرک کے اندر تم مبتلا نہیں ہوگے. تو یہ یہاں پر صحابہ کرام کو خطاب تھا لیکن دنیا کی محبت ان کے اندر نہیں آئی, تو وہ بعد کے لوگوں کو خطاب تھا. تو یقیناً اس طرح شرک نہ ہوگا یہ بھی بعد لوگوں کو خطاب تھا. اور صحابہ کرام, میں نے ایک روایت یہ بھی پیش کی تھی, ایک جملہ یہاں پر عرض کر دوں جو بعد میں تھوڑا سا وقت ہے وہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے. صحابہ کرام علیہ مردوان اس فتوے کو کبھی قبول نہیں کرتے تھے, بلکہ حضور نے ہمیشہ یہ بتایا اور احادیث موجود ہے, سابقہ تقریریں بھی ہماری ہیں, لیکن یہ موضوع چل پڑا ہے تو بڑی نادر علمی اور بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور نے ہمیشہ اپنی امت کو یہ بتایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ میری امت میں جو فتنہ کرنے والے لوگ آئیں گے وہ شرک کے فتوے دیں گے. اور حضور نے یہاں تک ڈرایا کہ تم میں سے جو شخص دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائے گا, بخاری شریف کی روایت ہے, اور اس کے اندر وہ عیب نہیں ہوگا تو فتویٰ اس کی طرف کفر کا خود لوٹے گا. اور حضور نے ہمیشہ اس بات کو ذکر فرمایا, جس طرح یہ فرمایا کہ شرک نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے, اس کی بھی کثرت ابن ماجہ میں کتاب الریا کے باب میں تو اکثر یہ بات آتی ہے اور اکثر جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. لیکن حضور نے فتین اور شریر اور خارجیوں جو اس امت کے شرازے کو بکھریں گے, حضور نے اشارہ فرمایا کہ ان کی سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ قرآن پڑھیں گے. تو قرآن پڑھنا تو کوئی فتنہ نہیں, حضور نے فرمایا ان کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ میری سنت کا بڑا چرچا کریں گے. یہ سنت کا چرچا کرنا کوئی فتنہ تو نہیں ہے. حضور نے فرمایا ان کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ توحید کی بات بہت کریں گے. یہ کوئی فتنے کی بات تو نہیں ہے, لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ سارا بازار اس لیے لگائیں گے تاکہ خود کو مسلمان کہیں اور ساری امت کو مشرک و کافر کہیں. اسی کو میں نے آپ کے سامنے ابن کثیر کی, جس کو ہمارے استاد کہتے تھے یہ حدیث حدیث نہیں بلکہ وہابیوں پر ایٹم بم ہے, کاش سنی اس حدیث کو یاد کرے اور سمجھے تو پھر وہ کچھ دین کا کام بھی کر سکیں. اور یہ آئے دن جو ہے کہ وہ وہابیوں نے تو شرک کا مفہوم اتنا بیان کر دیا کہ مجھے درجنوں ٹیلی فون دن رات آتے ہیں, کوئی خاتون کہتی ہیں میری بچی کو میں نے ڈانٹ دی اور بدعا دے دی تو شرک تو نہیں ہو گیا؟ تو میں نے کہا تو بڑی مفتیہ ہو گئی ہے, کہ تجھے بھی شرک کا فتوا یاد آیا کہ تُو نے بدعا دینے میں بھی شرک، یعنی انہوں نے اتنا عام کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانسو تب شرک، چھینکو تب شرک، وضو ٹوٹ جائے تو کہتے جی شرک ہو گیا، یعنی ہر چیز پر شرک کا اطلاق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چھینک ماری تو شرک ہو گیا، پاؤں پھسل گیا تو شرک ہو گیا، یعنی ان بدبختوں نے عوام کے ذہنوں میں اس کو اتنا بٹھا دیا ہے کہ عوام کو یہ نہیں پتا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، اور اس چیز کو صرف عام کر کے اپنا دھندا اور اپنا گورک اور کالا دھندا بیچنے کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی ہیں. لیکن اگر علم کو حاصل کیا جائے اور حضور کی سنت کو حاصل کیا جائے اور حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے تو یہ تاریکی بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا حضرت حذیفہ بن یمان سے کہ وہ قوم آئے گی قرآن کثرت سے پڑھے گی لیکن ان کا عمل کیا ہوگا، ورماہم بالشرک وسال اجاری بالسیف، ایک ہی چیز حضور نے پڑھائی، فرمایا کہ وہ اپنے وطن والوں پر اپنے محلے والوں پر تلوار اٹھائیں گے. آج جگہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، گھٹنے تک داڑیاں رکھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، کوئی 100 سال تک تو نہائے نہیں، اور عقیدہ بھی بدبودار، شکلیں بھی بدبودار، اور اپنے آپ کو سارے مسلمانوں پر ترجیح لے جانا، فوج کو بھی مار رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں، جو ان کے نظریات پر نہ ہیں اس کو بھی مار رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب اس حالات میں بھی آپ ایسی بات کرتے ہیں، میں نے کہا یہی تو حالات ہوتے ہیں یہ بات کرنے کے، آزمائش کے وقت ہی حق بولنا خدا کو منظور ہے، میٹھا میٹھا کھا کر حب کرنے میں بات نہیں ختم ہوتی، یہ تو فتنے کے وقت اپنا عقیدہ ظاہر کرنا، یہ ہے اصل عقیدہ، کہ دشمن اس نظریے کو لے کر کھڑا ہو تو پھر حکمت یہ ہونی چاہیے کہ بندہ حق بات واضح کرے. اس لیے کہ ٹھنڈک کے وقت میں اگر بندہ نیکی کرے تو کوئی اجر نہیں اس کا، کیا اجر ہے اس کا، لیکن فطرے کے وقت جب نیکی کرے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا برسوں لوگوں کی عبادت ان کے فرائض پر افضلیت رکھتا ہے. تو حق واضح کرنا ہے، قرآن ہے، سنت ہے، سرکار نے ذکر فرمایا، صحابہ اکرام نے بھی گردنیں کٹائی ہیں لیکن انہوں نے حق کہا ہے. تو ہم اگر صحابہ کے نام کا فتویٰ پڑھتے ہیں، صحابہ کے نام کے فاتحہ دیتے ہیں، غوث اعظم کے نام کا فاتحہ دیتے ہیں، تو آخر وہ عظیمت ہم میں آئے گی کب؟ فتنوں اور انتشار کے وقت اگر ہم گھر کے دروازوں کو بند کر دیں گے تو کلمہ طالبان کا پڑا تھا یا اللہ کا پڑا تھا؟ تو یہ غور کرنے کی چیز ہے ہمیں، اور اس بات پر فکر کرنا ہم نے کہ جناب کیا چیز ہے اور کیا مقصد ہے اور کیا مقصد نہیں ہے. جو حق ہے اس کو برملا حق کہا جائے اور جو غلط ہے اس کو برملا کہا جائے، کیونکہ موت ہر صورت میں ہے، نہیں کہو گے تب بھی مارے جاؤ گے، وہ کسی نہ کسی صورت میں تو مرو گے، اور کہو گے اگر موت لکھی ہے تو تم خود کہنا شروع کرو گے اور موت تک پہنچو گے. تو لہٰذا اس سے راہ فرار نہیں ہے. اس حضور کی سیرت جرت سکھاتی ہے، حق سکھاتی ہے، عظیمت سکھاتی ہے. اب آپ آگے حالات دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ وہ اپنے محلے والوں پر تلوار اٹھائیں گے، وہ اپنے وطن والوں پر بولیے تلوار اٹھائیں گے، وہ سالا جاری بھی سیف. اور یہ میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ وہابیت پر ایٹم بم ہے، مل کر کے یہ کیا ہے، ہاں ہر شخص پر اس کو یہ روایت اس کی نقاب کشائی کر دیتی ہے، اس کو واضح کر دیتی ہے، ایکسپوز کر دیتی ہے، جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا اور مسلمانوں کے خون کو مباح سمجھتا ہے معاذ اللہ. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وسع علی جاری بالسیف، وہ اپنے وطن والوں پر تلوار اٹھائیں گے اور خون ماریں گے سب کو، گردنیں کاٹیں گے ان کی اور ان کو قتل کریں گے. اور وجہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا، کیوں گردنیں کاٹ رہے بھائی؟ وسع علی جاری بالسیف، اپنے پڑوسیوں پر تلوار اسلحہ اٹھائیں گے تو کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے جب وجہ پوچھی حضور سے کہ وہ جواز کیا بنائیں گے اپنے جہاد کا، اپنے قتل کا، سرکار فرما بالشرک، وہ یہ کہیں گے کہ یہ سارے مشرک ہیں اس لیے ہم ان کو مار رہے ہیں. تو اب حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور اگر واقعی مشرک ہے تو کام تو اچھا کر رہے ہیں، اگر جن کو مار رہے ہیں اگر وہ واقعی میں مشرک ہے تو کام تو ٹھیک ہے، لیکن کیا واقعی میں وہ لوگ مشرک ہوں گے؟ ایہما اولا بالشرک. لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارے سامنے علامت قیامت بیان کریں. میں نے کہا وہ علامت قیامت ہر جگہ بیان ہوتی ہے، یہ جو حضور نے بیان کی اس کو کیوں چھپاتے ہیں آپ؟ ان تمام چیزوں کو حضور نے علامات قیامت کے اندر بیان کیا، اور یہ صغرا علامات میں سے، یہ اس دور میں ہو رہی ہے. ہمارا عجیب نظریہ بن گیا، ہم کہتے ہیں کہ علامت قیامت ایک ہوا وہاں سے چلے گی، زمین میں لوگ دھنس جائیں گے، دعوت الارض آئے گا، دجال آئے گا، یہ ہے. لیکن حضور نے اس کے علاوہ جو ہماری مسجدوں کے اندر علامت قیامت ہے، مسجدوں کے اندر باتیں ہونا یہ بھی علامت قیامت ہے، اور بدعقیدگی کا پھیلنا یہ بھی علامت قیامت ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں روایات پوری پڑھی جائیں، ہر روایت کو پڑھا جائے، حضور نے جو علامت قیامت سے متعلق بات کی، ہر جہاں بدعملی ہونا،
اور نیک اعمال کو چھوڑ کر گناہوں کا دل دادا ہو جانا، بدعملیوں کا پھیلنا، یہ علامت قیامت میں سے ہے. جہاں پر بے حیائی کا پھیلنا، یہ علامت قیامت میں سے ہے. جہاں والدین کا نافرمان ہونا، یہ علامت قیامت میں سے ہے. وہیں پر رسول اللہ کا نافرمان ہونا اور بدعقیدگی کا پھیلنا اور بد مذہبیت کا پھیلنا، یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے. تاکہ واضح کیا جائے لوگوں کو کہ جو ہم صرف والدین کے نافرمان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ علامت قیامت نہیں، بلکہ جو لوگ دین کا نام لے کر دین کا بیڑا ڈبا رہے ہیں، یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا دین پھیل رہا ہے، یقیناً دین پھیل رہا ہے، لیکن یہ علامت قیامت میں سے ہے کہ دین پھیلانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خود اس کے اہل نہیں ہوں گے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو میں اکثر پیش کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں قرب قیامت میں ہر بندہ درس قرآن دے رہا ہوگا. یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہم اپنے دوستوں سے، یہ ہم اپنی مارکیٹوں میں اپنے ماتحت لوگوں کو یہ علامت قیامت کیوں نہیں بتاتے، یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے؟ کیا یہ حدیث، یہ رسول اللہ کا قول نہیں؟ کیا یہ صحیح حدیث نہیں؟ سرکار نے یہ فرمایا کہ علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے جو بد مذہبیت کی الغار ہوگی، اور اس میں یہ ہوگا کہ ہر اہل نا اہل درس قرآن دے گا. اور حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، عورت بھی درس دے گی، مرد بھی درس دے گا. یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عورت بھی درس دے گی، مرد بھی درس دے گا، غلام بھی درس دے گا، آزاد بھی درس دے گا، جاہل بھی درس دے گا، گوار بھی درس دے گا، اور ہر درس دے کر لوگوں کہے گا میری مانو، میری مانو، میری مانو. تو حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان کی بات نہ مانے تو ان پر فتویٰ دے گا، اور فتویٰ دے گا دیکھو یہ کیسے عجیب مسلمان ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور نہیں مان رہے، اس میں کوئی لفظ میں اپنی طرف سے نہیں ملا رہا. یہ حضور کا فرمان ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں نے تو قرآن سنایا تھا آپ کو، یہ حضور نے خود فرمایا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ کوئی تشریح میں اپنے جذبات میں الفاظ نہیں کہہ رہا، میں ابو داؤد شریف سے آپ کے سامنے پیش بھی کر سکتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ درس دیں گے اور لوگ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ایسی بات تو ہم نے بزرگوں سے نہیں سنی، ایسی بات تو ہم نے بزرگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھی، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ تو وہ لوگوں کو کہے گا تم عجیب مسلمان ہو، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں اور تم نہیں مان رہے. یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ اہل نہیں، قرآن کی فکر اس سے نہیں، پھر اپنی رائے کو قرآن میں داخل کر رہا ہوگا، اپنے باطل عزائم اور اپنے پیٹ میں جہنم ڈالنے کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کو مذہب کا رنگ دینے کے لیے وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا. اور جب لوگ اس کا انکار کریں گے تو کہے گا جناب یہ دیکھیے آپ ان کو، یہ قرآن کو نہیں مان رہے. اس نے کہا فرما رہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ اپنی ہوس کو بیان کر رہا ہوگا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس بات کو بھی سمجھے، یہ بھی علامات قیامت. ہمارے دوراجی کے عوام کہتے ہیں یہ علامت قیامت پر درس نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں آپ کی مرضی پر بھی علامت قیامت بیان کروں گا، لیکن جو حضور نے مکمل طور پر بیان کیا جس سے آپ کا ایمان بھی بچے اس کو بھی ہم ذکر کریں گے، کیونکہ یہ بھی علامت ہے. تبلیغی جماعت علامت قیامت میں سے نہیں ہے کہ جو عقیدے میں کافروں ہندوؤں سے گئے گزرے ہیں، اتنا گندا عقیدہ کہ جو حضور کے میلاد کے بارے میں کہے کہ حضور کا میلاد کرنا ایسا جیسے کنہیا کے جنم سے تشبیہ، ان کے گرو گھنٹالوں نے لکھا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ نماز روزے کی دعوت آپ دے رہے ہیں. تو اس سے بڑی آثار قیامت کیا ہوگی؟ آپ کسی نیک آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے آپ کے لیے قیامت آنے والی، تو اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی جن کے عقیدہ کفریہ زندیقوں والے عقیدے ہیں اور وہ آپ کو نماز اور خدا کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس سے بڑی علامت قیامت کوئی ہوگی؟ اس کو بھی یاد رکھیں آپ. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو سرکار نے یہی بات ذکر فرمائی کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن خوف یہ ہے کہ دنیا بہت زیادہ تم پر جو ہے کہ وہ غالب آئے گی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض جو تھا تقاضا بشری کے اعتبار سے وہ بڑھنے لگا. علماء نے لکھا کہ سفر کے مہینے کی 29 تاریخ تھی اور سن 11 ہجری، کیونکہ محرم الحرام میں نیا سال شروع ہو چکا تھا اور 11ویں ہجری لگ چکی تھی اور محرم الحرام اور سفر کی 28-29 تاریخ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت موہبہ، موہبہ یہ حضور کے بڑے خاص غلام ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصل مہموں میں رہے ہیں. حضرت موہبہ کو لے کر حضور بقیع گئے تھے اور بقیع شریف میں کہا کہ موہبہ تم میرے ساتھ چلو، ہم بقیع غرقت کے اندر جا کر جو اہلیان بقیع ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سرکار گئے اور وہاں سے لوٹ کر آئے تو حضور کے سر مبارک میں درد بہت شدید ہونے لگا. جب تشریف لائے تو سر میں بہت سخت درد تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور حضور نے سر پر عمامہ اتار کر ایک پٹی باندھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بخار اتنا سخت تھا کہ اس کپڑے کو بھی ہم ہاتھ لگاتے تو وہ بھی گرم ہو چکا تھا.
اور شدت مرض جو تھا وہ اس قدر بڑھ گیا تھا، بلکہ سرکار کی زبان سے یہ الفاظ آئے، وارعصاہ، ہائے میرا سر، یعنی اتنی سختی کے ساتھ وہ درد جو ہے تقاضا بشری کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہو رہا تھا. درد کی شدت کی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس وقت جو باری تھی وہ ہماری ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی تھی. تو حضرت میمونہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ بہت زیادہ علیل ہیں اور بخار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے خود کہا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سیدہ عائشہ کے گھر ہی تشریف لے، کیونکہ آپ کی قلبی خوشی اور راحت یہی ہوتی تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر جائیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور انہیں دعائیں عطا فرمائی. اب سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے. کہتے جب سیدہ میمونہ کے گھر سے سرکار، یعنی قریب قریب حجرے جڑے ہوئے ہیں، جب سیدہ عائشہ کے گھر آ رہے تھے تو حضرت فضیل بن عباس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں کاندھے کو سہارا دے رہے ہیں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اور بائیں طرف حضرت فضیل بن عباس ہیں، اور دونوں کہتے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی ایک نے ایک بازو اپنے کاندھے پر رکھا، دوسرے نے دوسرا بازو کاندھے پر رکھا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو تھا وہ میرے کاندھوں پر رکھا ہوا تھا. یعنی طبیعت میں تقاضا بشری کے اعتبار سے اس قدر نڈھال ہے اور بخار اس قدر زیادہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طبیعت پوچھی تو سرکار نے فرمایا، عائشہ، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو خیبر کا زہر تھا وہ لوٹ آیا ہے، اور وہ خیبر میں جو اس یہودن نے جو کھانے کے اندر زہر ملایا تھا اور جو میں نے کھا لیا تھا، اب وہ زہر جو ہے وہ لوٹ آ رہا ہے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس زہر سے میری رگ دل کٹ جائے گی. یعنی مجھے اس قدر سینے کے اندر بھی درد ہو رہا ہے اور سر مبارک میں بھی درد ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا دیر آرام فرمایا، اور اسی اثنا میں طبیعت جب کچھ بحال ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضور نے اپنے حجرے مبارکہ میں، کچھ سرکار کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ حجرے شریف سے باہر تھے، مسجد نبوی حجرے کے ساتھ تھا اور کچھ مسجد نبوی شریف کے اندر تھے. سرکار نے شاہ فرمایا، اے مسلمانوں، مرحبا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رحمت میں رکھے اور تمہیں شکستہ دلی تم سے دور کرے، دلوں کی تنگی تم سے دور کرے، تمہیں رزق دے، تمہاری مدد کرے، تمہیں رفیع اور بلند مرتبے اللہ عطا فرمائے، اور تمہارے اندر امن و امان اللہ رکھے. اور اے میرے صحابہ، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ ہی کو تمہارا خلیفہ بناتا ہوں، اللہ ہی کو تمہارا نگہبان بناتا ہوں، اور تم کو اس سے ڈراتا ہوں کیونکہ میں نذیر بھی ہوں اور مبین بھی ہوں. دیکھنا اللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں میں کے ساتھ غرور اور نخوت اختیار نہ کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ غرور نہ کرنا، نخوت و تکبر نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہے، اور ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے. زمین میں بڑا بننے کی اور نہ فساد بپا کرنے کی، اور اچھا انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز ذکر فرمائی، اور حضرت اسامہ بن زید نے خبر دی کہ لشکر تیار ہو چکا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر تیار ہو چکا ہے، اب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اور اسامہ کو کہے کہ تم چلے جاؤ. حضرت اسامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دیدار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب حجرے کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے بستر مبارکہ پر آرام فرما رہے ہیں، اور یہ بدھ کا دن تھا اور شدید بخار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، جس میں مبارک پر تقاضا بشری کے اعتبار سے تکلیف اور نکاہت بھی تھی اور جسم میں سخت درد بھی تھا. کہتے ہیں بدھ کا دن گزر گیا، جمعرات کا دن آ گیا، حضرت اسامہ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر آگے بڑھے، اور حضرت بریدہ بن خسیب کو آپ نے جھنڈا دیا اور حضور کے حجرے کے باہر کھڑا کیا. اور کہتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے اندر داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کشا ہیں اور سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جسم پر درد اور شدت بہت زیادہ ہے. میں نے حضور کی خدمت میں جواب پیش کیا، عرض کیا، سرکار نے اپنے لبائے مبارک کو ہلایا اور دھیمی سی آواز مجھے آئی کہ سرکار نے مجھے جواب دیا. میں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، لشکر تیار ہو چکا ہے، اب میں آپ کی اجازت کا متمنی ہوں، آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں، اور میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کا لشکر ہے، اور ہم نے مکمل طور پر اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اور شام کے علاقے بلقا کے قریب ہم نے اپنا مرکز بنایا ہے، رومی بھی تیار ہیں، اور آپ دعا فرمائیے یا رسول اللہ کی جنگ میں اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فضا میں آنکھیں حضور کی بند تھی اور فضا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور کہتے ہیں کہ میری پشت پر رکھا اور پشت پر رکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبائے مبارک کو ہلایا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کے قریب کیا تو سرکار کی زبان پاک پر یہ الفاظ تھے، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑو، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑو، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جناب اس حالت کے اندر میں وہاں سے روانہ ہوا، اور یہ ہفتے کا دن تھا کہ ہم نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، اور یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کیا ہیں، انشاءاللہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، آنے والے درس میں انشاءاللہ میں اس کی تفصیل کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس میں ایک مہم واقعہ جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام علی رضوان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس کو سقیفہ بنی سقیفہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو، اور وہاں پر خلافت کی مہم ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک کی وہ جانکنی والی خبر ہے، اور پھر حضرت اسامہ بن زید کا واپس لوٹ کر آنا ہے، اور پھر یہ سارے معاملات جو ہیں جو صحابہ کرام نے جس انداز کے اندر پیش کیے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باقاعدہ درود و سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے، اور تجہیز و تکفین کا جو سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی مرضوان کو تعلیم فرمایا، تو یہ حضور کے ساتھ یہ معاملات کیسے کیے گئے ہیں، یہ تفصیل اور لہجہ لہجہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرنے والا درس ہے، جو انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر رفیق اعلیٰ کے آخری لمحات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد کی آمجگاہ بنائے، اور حضور کی دیوی تعلیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے درس پر اللہ رب العالمین ہمیں مستقیم المزاج فرمائے، اور صحابہ کرام علی مرضوان نے جس للہیت اور اخلاص کے ساتھ اس دین کو باقی رکھا، اس دین کی بقا کو ملحوظ رکھا، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقوش قدم سے مکمل طور پر فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی کا دور بڑا پرآشوب دور تھا، حضرت عثمان غنی کا دور بہت اختلافوں والا دور تھا، حضرت امام حسن کی خلافت کا دور بڑا پرآشوب اور بڑا فتنے والا دور تھا. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں جیسے قیامت آ جائے گی، میں نے کہا قیامت آنے والی ہوتی تو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ہی آ جاتی، اور قیامت اگر آنے والی ہوتی تو مولا کائنات کی شہادت پر آ جاتی، اور قیامت آنے والی ہوتی تو اس وقت آ جاتی جب نبی کی امت نبی کے چہیتے نواسے کو زہر دے رہی ہے، اور قیامت آنے والی ہوتی تو اس وقت آتی جس شہر مدینہ کے اندر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، ممبر مصطفیٰ پر لا کر گھوڑوں کو باندھا جا رہا تھا، اور گھوڑے معاذ اللہ مصلی رسول پر لید کر رہے تھے. یعنی چشم فلک نے تاریخ اسلام میں اتنا بھیانک وقت نہیں دیکھا جو اسلام کی تاریخ پر اترا، بظاہر کلمہ پڑھنے والے اپنے ہاتھوں سے کعبے پر گولہ برسا رہے تھے. یزید پلید کے دور اور اس خبیث کے دور میں یہ ہوا، عبداللہ بن زبیر مطاف کے اندر تھے بخاری کے اندر، اور ایک ایک گولہ حرم کی عمارت پر لگتا تھا، یہاں تک کہ عمارت جو حرم کی تھی وہ منہدم ہو گئی، گر گئی. تو یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والوں نے صرف مسلمانوں کی گردنیں نہیں کاٹی بلکہ ان کے اسلاف نے یہ سارے کام کر کے دکھائے. ہمیں یہ چاہیے کہ سارے واقعات ہو چکے ہیں، صحابہ کرام نے جس جرأت و استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچایا اور ان کے ماننے والوں نے اپنے ایمان کو بچایا، جس طریقے سے اس فتنوں کے اور اس آزمائش کے سمندر کو عبور کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان نقوش کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج جو اس کی ایک ذیلی شاخ ان فتنوں اور اس بربریت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں، ہماری عمروں میں اور ہماری اولادوں کی عمروں میں عافیت عطا فرمائے. یا اللہ ہم تجھ سے آزمائش کا سوال نہیں کرتے، ہم تجھ سے امتحان اور سختی کا سوال نہیں کرتے، لیکن مولا ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں بلائے کریم ہماری زبان کو حق پر جاری رکھنا اور ہمارے دلوں کو حق پر مطمئن رکھنا، ہمیں حق کو حق کہنے کی اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق مرحمت فرمانا، سچ کو سچ کہنے کی اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی توفیق عطا فرمانا. اس لیے کہ جب تک یہ صفتیں پیدا نہیں ہوگی مسلمانوں، نمازیں مقبول نہیں ہوتی، روزے مقبول نہیں ہوتے، تسبیحات نوافل تہجد یہ کچھ مقبول نہیں ہوتے. اس لیے کہ یہ تو آرام کی عبادتیں تھیں، یہ عبادتیں اگر واقعی میں اللہ کے لیے کی تھی
تو پھر حق بھی اللہ کے لیے بولنا ہے. اس لیے حضور نے شاہ فرمایا کہ جو راہ خدا میں لڑا نہیں یا کبھی اس کا دل اللہ کے حضور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بیدار نہ رہا تو وہ منافق کی موت مرا. اس لیے کہ اس نے نہ جانے کس کا کلمہ پڑھا تھا, نہ جانے کس کی نمازیں پڑھی تھی. جس کی نمازیں پڑھی تھی تو پھر جو اس کا مزاج تھا وہ تو بیان کرنا ہے, وہ تو اختیار کرنا ہے. جو اس کو اچھا لگتا تھا وہ اس بندے کو بھی اچھا لگنا چاہیے, جو اس کو برا لگتا تھا اس بندے کو بھی برا لگنا چاہیے. یہ اور اس میں آخری بات یس کروں, سب سے بری بات یہ ہوتی ہے جو یہ جو کہا جاتا نا ہم جی کسی کے خلاف نہیں بولتے, ہم تو جی کسی کے خلاف نہیں بولتے, تو یہ ایمان کا مکمل زوال سمجھیے. اور اگر ایسی گندی فکر ہمارے اندر ہے تو پھر ہم دوبارہ امام حسین کو پڑھیں اور کربلا کے واقعے کو پڑھیں, بدر کے واقعے کو پڑھیں, سیدنا عمر کو پڑھیں, سیرت کے اس واقعے کو پڑھیں اور اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر لائیں, نہیں جس کو اللہ نے غلط کہا ہے ہم بھی اسے غلط کہتے ہیں, جسے رسول اللہ نے غلط کہا ہے ہم بھی اسے غلط کہتے ہیں, جسے رسول اللہ نے سچ کہا اور ٹھیک کہا ہم جان تو دے سکتے ہیں اسے غلط نہیں کہہ سکتے, اسے ٹھیک ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین اس فکر کے ساتھ درس سیرت کے اس لمحات اور ان باتوں کو ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ بنائیں اور ہمیں شریروں کی شر سے محفوظ رکھے, حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے اور بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ رکھے. یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات المین ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیں. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے, بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی سبز جالی کے قریب اپنے آپ کو موجود پائیے اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی مغفرت, اپنے والدین کی مغفرت اور اپنے بچوں کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے سر کی آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں کو روشن کرنے کی کوشش کیجیے اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر رب کریم کی بارگاہ میں اس بات کو ذکر کیجیے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا يا صل وسلم دائما ابدا. آخر میں اپنے اپنے بچوں اور تمام مسلمانوں کی عافیت کی نیت سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجیے الفاظ. وصلی اللہ علی آخر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.